بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے اسے 8 میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا: مضبوط نشانی، مفید دوستی، نیا علم، آتی ہوئی رحمت، ہدایت دینے والی کوئی بات، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز، اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا، اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو دنیا بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ روس کے ساتھ جامع معاہدے پر دستخط کے بعد مختلف شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد صہیونی فوجیوں کا غزہ سے بتدریج انخلاء، صہیونی حکام کا غزہ جنگ میں شکست کا اعتراف، جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ موریتانیا کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں کی ہلاکت، وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ۔ کینیڈا نے 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اور 9 عمر ایرانی مجاہدین نے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں سونے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران روس معاہدے کی بنیاد اقتصادی ہے، جبکہ ان کے روسی ہم منصب نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ 2 برابر کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک مثال ہے۔ ایران روس معاہدے کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر دستخط کے بعد معاشی، سیاسی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اقتصادی نوعیت کا ہے، اور اس میں تجارت، سیاحت، نقل و حمل، توانائی اور دیگر اقتصادی شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی کہا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان جامع اسٹریٹجی کے تعاون کا معاہدہ آزاد اور برابری کے ممالک کے درمیان تعاون کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک اور بیان میں کہا تھا کہ یہ معاہدہ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد دونوں ممالک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورے روس کے دوران جمعہ 17 جنوری کو ماسکو میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایران اور روس کے صدور ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ولادیمیر پوتین نے اس معاہدے کو اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ عوام کو انصاف فراہم کرنے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے والے وفادار انقلابی اور ممتاز ججوں کو ہفتے کی صبح تہران میں شہید کر دیا گیا۔ اعلی عدلیہ کے بیان کے مطابق ہفتے کی صبح ایک مسلح دہشت گرد قومی سلامتی، جاسوسی اور دہشت گردی کے خلاف جرائم سے نمٹنے کی طویل تاریخ رکھنے والے دو بہادر اور سینئر ججوں حجت الاسلام والمسلمین رازینی اور حجت الاسلام والمسلمین مقیسہ کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کے تحت عدالت میں گھس آیا۔ حجت الاسلام والمسلمین رازینی اعلی عدلیہ کے شعبے 39 کے سربراہ اور حجت الاسلام والمسلمین مقیسہ اعلی عدلیہ کے شعبے 53 کے سربراہ تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی میں دو حاضر سروس انقلابی جج عوام کی سلامتی کو پامال کرنے والوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جبکہ ان کا ایک گارڈ زخمی ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دہشت گرد کا نہ تو اعلی عدلیہ میں کوئی کیس تھا اور نہ ہی وہ کسی کا موکل تھا۔ دہشت گردی کی کارروائی کے فوراً بعد دہشت گرد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خودکشی کر لی۔ دہشت گردی کی اس کارروائی کے دیگر مرتکبین کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران عدلیہ کی جانب سے بدنام زمانہ صہیونی حکومت اور امریکی ایجنٹوں، جاسوسوں اور دہشت گرد گروہوں سے وابستہ ایجنٹوں اور عناصر کی شناخت، ان کے خلاف کارروائی، گرفتاری اور قانونی کارروائی کے لیے وسیع اقدامات کیے گئے ہیں۔ عبرانی میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی کے بعض علاقوں سے صہیونی حکومت کے فوجیوں کا بتدریج انخلا شروع ہو جانے کی خبر دی ہے اور خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین اور ثالث فریقوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جنگ بندی سمجھوتے پر اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:30 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کی ڈویژن 99 غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق بتدریج نتسارم سیکٹر سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی سیاسی اور سیکورٹی کابینہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی کابینہ نے اپنے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کی منظوری دے دی۔ دوسری طرف صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ گدعون سار نے اپنے ایک بیان میں حماس کے مقابلے میں شکست اور غزہ سے اپنے قیدیوں کو رہا کرانے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے حماس کو ضربیں لگائی ہیں، لیکن اس تحریک کے سلسلے میں اپنے جنگی اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ دریاسنا جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غاصب صہیونی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی فلسطینی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطین کی قوم اور مزاحمت نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے غزہ کی فتح کی مناسبت سے اپنی ایک تقریر میں غزہ کی حمایت میں دی جانے والی قربانیوں، خاص طور سے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا ذکر کیا اور کہا کہ فلسطین اور مزاحمت کے جیالوں نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور غاصبوں کو اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کی فلسطین کی قوم اور مزاحمت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ معاہدہ مزاحمتی محاذ کی پائیداری کا ثبوت ہے، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر لیا جبکہ دشمن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونیوں میں اختلافات بڑھیں گے اور ان کے پاس فلسطین کو اس کے اصل مالکوں کو واپس کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یمنی فورسز نے اسرائیلی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فورسز نے اسرائیل کی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی اور غزہ کے باشندوں کے خلاف حکومت کے حالیہ جرائم کے جواب میں یافا میں اسرائیلی وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق میزائل نے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اسرائیلی میزائل سسٹم آئرن ڈوم یمنی میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ہدایت پر مراکش بھیجی جانے والی ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم مراکش بھیجی گئی ہے جو 3 سے 4 دن مراکش میں قیام کرے گی۔ یہ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی۔ پاکستان سے جانے والی تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے افراد سے ملاقات کر کے ان سے بھی حقائق معلوم کرتے ہوئے اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، جس کی بنیاد پر انسانی اسمگلروں اور اس دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب کشتی حادثے کے متاثرین کو ایئرپورٹ کلیئرنس دینے پر ایف آئی اے کے 20 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ اہلکار لاہور، کراچی اور فیصل آباد ہوائی اڈوں پر تعینات تھے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکیہ اور لیبیا کے بعد موریتانیہ انسانی اسمگلنگ کا تیسرا اور نیا روٹ ہے۔ پاکستان نے شام اور لبنان سے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے شام اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے انخلا، لبنان اور شام کی خود مختاری کے احترام اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے شام کی علاقائی سالمیت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومتی ڈھانچے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی اور القاعدہ اور داعش کے دوبارہ ابھرنے کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے شام سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کے خلاف الرٹ رہنے پر بھی زور دیا۔ پاکستانی سفیر منیر اکرم نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے 60 روزہ ٹائم لائن کا احترام کرے تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدہ ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گا، جس میں ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہوگا۔ روس یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہے۔ ہندوستانی ریاست کیرلا کے ایک باشندے کی موت کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے تعزیت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں 12 ہندوستانی شہری مارے گئے ہیں جبکہ 16 لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی شہریوں کے 126 معاملات آج تک سامنے آئے ہیں، جن میں سے 96 افراد ہندوستان واپس آ چکے ہیں اور انہیں روسی مسلح افواج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا نے 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈین مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر امریکیوں پر ٹرمپ ٹیکس لگایا جائے گا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تو یہ دہائیوں بعد کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی تجارتی جنگ ہوگی۔ 9 عمر ایرانی موجودوں نے 2025 کے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں 2 سونے کے تمغے حاصل کر لیے ہیں۔ ان بین الاقوامی مقابلوں میں جو 16 اور 17 جنوری کو منعقد ہوئے تھے، امریکہ، نیوزی لینڈ، قزاقستان، انڈونیشیا، ملیشیا، چین اور جنوبی کوریا سمیت 13 ممالک کے موجدین نے شرکت کی۔ ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے طلبہ کی ٹیموں نے میکاٹرونکس، مصنوعی ذہانت پروگرامنگ، الیکٹرانکس، کیمسٹری اور نینو، بایو ٹیکنالوجی اور ذہن شناسی، نئی توانائیوں، فزکس اور فلکیات سے متعلق شعبوں میں مقابلہ کیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته واللیل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 جبریل اتا لیلت اسرا ومبدعه لحضرته، جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ کہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان بہترین لمحات میں انشاءاللہ کہ ہمارا یہ پروگرام بھی اضافہ کر رہا ہوگا، سہیم ہوگا، آپ کو خوشیوں بھرے لمحات فراہم کرنے کے لیے اور آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ کے ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی ہر روز جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے ہمیشہ کی طرح بہن شائستہ درانی، آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور آپ کے یہ چند کلمات جو ہیں مجھے یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اضافہ کر دوں۔ بہرحال یہ کبھی کبھی تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے،
کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے یہ مقدمہ،
جس کے لیے جو ہے وہ ہم معذرت بھی چاہتے ہیں۔ لیکن ضمناً یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے بہت سے سامعین جو ہیں وہ ہماری ابتدائی گفتگو کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ سنتے ہیں، اور ہمارے بہت سے سامعین ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں اس ضمن میں کہ آپ پروگرام میں جس حضور قلب کے ساتھ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ لہٰذا دعا ہے ہماری کہ مالک دو جہاں آپ کو سکون قلب عطا فرمائے اور تا حیات تندرست سلامت اور شاد و آباد رکھے اور ہر وقت اپنی پناہ میں پروردگار متعال آپ کو رکھے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی سے نوازے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جو ہے وہ رکھے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے ہم محتاج ہیں اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ ہماری زندگی اگر خوشیوں سے لبریز ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ خدا کی پناہ کی درخواست کرنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ زندگی کے اندر کبھی کوئی کٹھن حالات درپیش ہیں تو ان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس موقع پر بھی اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے کے جائیں تاکہ مشکلات کے تدارک کے لیے پروردگار متعال جو ہے ہماری دعاؤں درخواست اور گریہ و زاری کو سننے کے بعد ہماری حاجات کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت والی طول عمر جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اسی تعلق سے ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین کو اس نقطے کی طرف بھی لے کر آئیں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ بہن شائستہ درانی، سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم کے تبدیل ہوتے ہوئے لمحات کبھی کبھی صحت پر بھی انسان کی پڑ جاتے ہیں۔ شاید سامعین دوست ہماری آپ کی آواز سے بھی سمجھ گئے ہوں، شاید تھوڑا سا گلا جو ہے وہ متاثر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کبھی کبھی ہم جو ہے وہ اس کی زد میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے دیگر سامعین بھی یقینی طور پر سردی کے موسم میں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ مشکلات پریشانی رہتی ہے۔ کل ہی میں اپنے ایک عزیز دوست سے ملا تو ان سے ذکر ہوا کہ بھائی تھوڑا سا سینہ جو ہے وہ بھاری سا ہو جاتا ہے سردی میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا کیجئے آپ اپنے سر کو ڈھاپا کریں۔
جی بالکل،
کہتے ہیں کہ جو سر کو ڈھاپنے سے سردی کے اثرات جو ہیں وہ جسم پر جو ہے وہ نہیں پڑتے۔
بالکل،
لہٰذا مجھے بھی پھر تھوڑا سا جب میں نے اپنی میموری کو اپنے مثلاً ماضی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا تو میں نے اپنے بہت سے بزرگوں کو، خاص طور پر والد گرامی کو خدا ان کی مغفرت اور ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ بھی سردی کے موسم میں ایک گرم جو ہے وہ کیا کہا جائے
مفلر
کو اپنے سر پر جو ہے وہ لپیٹا کرتے تھے رات کے اوقات میں، تو اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگان اپنے سر کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اسی لیے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ
تھے۔ مجھے بھی یاد آ رہا ہے تقوی بھائی کے، مثلا ہمارے جو بزرگ تھے جب موسم خزاں شروع ہوتا تھا تب سے ہی وہ تقریباً، حالانکہ موسم خزاں جب شروع ہوتا ہے نا تو انسان تو ویسے ہی گرمیاں ابھی جان چھوٹی ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو جی چاہتا ہے خوب جی بھر کے جو یہ ٹھنڈک ہے نا آتی سردیوں کی یہ لے لے اپنے بدن پہ، بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ گرمیوں نے بڑی جان جلائی ہوتی ہے۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ گرمیوں نے تو آپ کی جان جلائی ٹھیک ہے، لیکن جو آتی سردیاں ہیں یا موسم خزاں جب شروع ہوتا ہے تو اس کے ابتدا ہی میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈک جس طرح سے موسم خزاں کی ٹھنڈک درختوں کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے نا، جھڑ جاتے ہیں پتے، اسی طرح سے یہ انسان کے بدن کو بھی جھاڑ سکتے ہیں، یعنی بدن بھی جھڑ سکتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب کہ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر موسم خزاں میں کوئی بیمار پڑ گیا تو وہ سردیوں کے آخر تک ہی پھر وہ ظاہر ہے کہ جوجھتا رہے گا۔
جی بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ بہت سے بزرگان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو آنے والی سردی ہے، آ رہی ہے جو سردی، اس سے بچو، اور جب سردی جا رہی ہو تو بہار کا استقبال کرو۔ اس سے بدن میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں بیماری کے تعلق سے، اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سامعین دوست اپنا بہت بہت خیال جو ہے وہ رکھیں، خاص طور پر فلسطینی عوام اور فلسطینی بچوں کا کہ جو اس وقت کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور سخت سردی میں ان کے لیے وہ لمحات نہایت سخت ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت اور فضل کو نازل فرمائے. پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے.
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. یہ خط ارسال کیا ہے خیبر پختونخوا لسنرز کلب کے صدر اعجاز الرحمان صاحب نے محلہ میاں آباد نزد ریلوے لائن اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے. لکھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام ہمیشہ ہمارے دلوں کے قریب ہیں. آپ کی نشریات نہ صرف معلوماتی بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے. مزید لکھتے ہیں کہ ریڈیو لسنرز وہ افراد ہوتے ہیں جو ریڈیو پروگرامز کو شوق اور دلچسپی سے سنتے ہیں. ریڈیو سامعین کا کردار مختلف ادوار میں نہایت اہم رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقتوں میں جب ریڈیو اطلاعات، تعلیم اور تفریح کا ایک مؤثر ذریعہ تھا. اچھا، انہوں نے کچھ پوائنٹس گنوائے ہیں یہاں پر ریڈیو لسنر کی اہمیت کے حوالے سے.
جی ہاں بالکل، جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو خط کی طرح سے پڑھیں گی یا اس کو جو ہے وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے نا وہ پڑھیں گی. بہرحال اعجاز الرحمان صاحب نے یہ تحریر لسنرز کے تعلق سے ہمیں ارسال کی ہے، تو شاید آپ کو اس کو حذف کرنے میں بھی شاید کچھ مشکل پیش آئے، چونکہ ہر لفظ اور ہر پوائنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو بہرحال کوشش کریں جہاں تک بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں کرتے ہیں. جی
اچھا ٹھیک ہے، تو جیسے انہوں نے پہلا پوائنٹ ہے وہ باقی میں سمجھتی ہوں کہ سامعین خود ہی سمجھتے جائیں.
جی
پہلا پوائنٹ ہے اطلاع تک رسائی. ریڈیو لسنرز مختلف خبروں، موسم کی معلومات اور دیگر ضروری موضوعات سے باخبر رہتے ہیں. اچھا پہلے ہیڈنگ دی اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہے.
جی
تعلیم و تربیت، تعلیمی پروگرامز تاریخی کہانیاں اور زبان سیکھنے کے مواد کے ذریعے سامعین کو سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں. تیسرے پوائنٹ میں ثقافتی فروغ، موسیقی، ڈرامے اور علاقائی پروگرامز کے ذریعے ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. پھر رابطے کا ذریعہ، لسنرز ریڈیو کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں سے جڑے رہتے ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی نشریات کے ذریعے. نمبر پانچ پر رائے عامہ کی تشکیل، ریڈیو پروگرامز میں مختلف مسائل پر بحث اور رائے عامہ تشکیل دینے میں سامعین کی شمولیت اہم ہوتی ہے. یہ پانچ پوائنٹ ختم ہو گئے. اچھا آگے تھوڑی طولانی سی انہوں نے گفتگو کی ہے لسنرز کلب کی اہمیت کے حوالے سے.
جی
لکھتے ہیں ریڈیو لسنرز کلب وہ گروپ ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر ریڈیو پروگرامز سنتے اور ان پر تبادلہ خیال کرتے ہیں. یہ کلب درج ذیل فوائد فراہم کرتے ہیں، سامعین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، ریڈیو کی نشریات کے معیار پر رائے دیتے ہیں، معلوماتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے ایک کمیونٹی تشکیل دیتے ہیں. سامعین کے چیلنجز، جدید دور میں انٹرنیٹ اور ٹی وی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث ریڈیو سننے کا رجحان کم ہو رہا ہے، ریڈیو پروگرامز کے معیار کی کمی یا موضوعات کی یکسانیت سامعین کی دلچسپی کم کر سکتی ہے. پھر نتیجہ انہوں نے نکالا ہے اور لکھتے ہیں ریڈیو لسنرز نہ صرف ایک اہم کمیونٹی ہیں بلکہ ریڈیو کی کامیابی میں ان کا کردار کلیدی ہے. سامعین کو پروگرامز میں شامل کرنے اور ان کے مشوروں کو مد نظر رکھنے سے ریڈیو کے مواد کو مزید مفید اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔
جی جناب اعجاز الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے، اور محلہ میاں آباد ریلوے لائن کوڑا کھٹک سے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے بہترین انداز میں آپ نے لسنرز کی، میرے خیال سے انہوں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن جو ہے وہ،
جی بالکل، کہ لسنرز کہتے کس کو ہیں،
کہتے کس کو ہیں، اور بہرحال جس طریقے سے لسنرز اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ قابل جو ہے وہ تعریف ہے۔
بالکل۔
اور میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ بہت سے جو لسنرز کلب، تنظیمیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ اتنی تندہی کے ساتھ اس شعبے سے منسلک ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کے، یعنی یوں کہا جائے کہ جو ایک سالم تفریحی کے مواقع جو ہیں وہ اپنی لسنر سرگرمیوں سے حاصل کرتے ہیں۔
بالکل۔
اور پورے سال ان کے پروگرام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے ایونٹس یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں جو اپنے مختلف مثلاً ڈونیشن سے یہ لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور لسنرز کو آپس میں جو ہے وہ جوڑے رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قابل توجہ ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریڈیو کے شعبے سے متعلق ہیں اور ان افراد سے متعلق ہیں کہ جو ریڈیو پروگرام ترتیب دیتے ہیں، لہٰذا ان پر بھی غور و خوض کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور آپ نے ہمیں بھی متوجہ کیا ہے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ دیگر سامعین دوست بھی ایسی تحریر ہمارے لیے ارسال کریں کہ جس سے ریڈیو کی اہمیت اور خاص طور پر جو ریڈیو میں پروگرام پیش کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک گائیڈ لائن جو معین کی جاتی ہے وہ بھی نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک مختصر آرٹیکل تھا کہ جو آپ نے ہمارے لیے بھیجا جناب اعجاز الرحمان صاحب۔ پروگرام بزم دوستاں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔
میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب۔ جناب یہ خط جو میرے سامنے ہے نا، یہ مضمون نما خط ہے ماشاءاللہ سے،
جس کا ہم ذکر جو ہے وہ اکثر پروگراموں میں کرتے ہیں، اور بہت سے ہمارے جو سامعین ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کرتے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بہن شائستہ درانی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی تحریروں کے موصول ہونے میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور ایسی تحریریں ہمیں زیادہ موصول ہو رہی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تحریروں کو کہ جو نہایت ہی مثلاً محنت کے ساتھ تیار کی گئی ہیں پروگرام میں شامل کریں۔ چونکہ یہ تھوڑی سی طولانی بھی ہوتی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً بیچ کے اندر کچھ نہ کچھ گفتگو بھی شامل رہے، تاکہ یہ یکسانیت جو ہے وہ تحریر کے اندر جو ہے وہ نہ رہے۔
جی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا جناب، یہ مضمون نما خط ارسال کنہوں نے کیا ہے؟ ارسال کیا ہے ہمارے بہت ہی عزیز سامع سید تنویر حیدر صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، شامی حکومت کے خاتمے میں مسلح اپوزیشن کے علاوہ سی آئی اے کے کچھ پراکسی گروپوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ایکس چینل پر سیرین ایمرجنسی ٹاسک فورس ایس ای ٹی ایف نامی ایک گروپ عرصہ دراز سے شام میں بغاوت کے منصوبے کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گروپ شام میں 2011 میں بدامنی شروع ہونے کے فوراً بعد تشکیل دیا گیا۔ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ یہ گروپ اپنی ویب سائٹ میں اپنے تعارف کے ضمن میں کہتا ہے، ہماری ٹیم دنیا بھر کے پرجوش کارکنوں پر مشتمل ہے جو ایک آزاد، محفوظ اور جمہوری شام کے حصول کے لیے باہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ دستیاب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروپ ایک امریکی گروپ کی معاونت سے سرگرم عمل ہے جسے یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، جو خود سی آئی اے کے پراکسی گروپوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد امریکی اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔ اس گروپ کو 1962 میں جان ایف کینیڈی کے حکم سے قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت اس گروپ کا مقصد دنیا میں سوویت کمیونزم کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن 1990 کی دہائی کے اوائل میں سوویت یونین کے انہدام کے ساتھ اس تنظیم کا نقطۂ نظر بھی تبدیل ہو گیا، اور اب نئی صورتحال میں اس کا بنیادی مقصد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے کثیر جہتی اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔
جی جناب سید تنویر حیدر صاحب، لاہور پاکستان سے آپ نے یہ تحریر ہمارے لیے روانہ کی، اور بہرحال یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے، اور جو مواد آپ کو ملا اس کے تناظر میں آپ نے یہ ہمارے لیے ارسال کی ہے۔ اور بہن شائستہ درانی، ہمیشہ ہم ایک چیز جب اس قسم کے مضامین کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو وہ مثلا ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سامعین کی ایک طریقے سے رائے ہوتی ہے اور ان کی ایک تحقیق ہوتی ہے جس کو ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ریڈیو کی پالیسی کا حصہ جو ہے وہ نہ سمجھا جائے، لیکن جن نکات کی طرف جناب سید تنویر حیدر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے دیگر ممالک کے داخلی امور میں مداخلت کرتا رہا ہے، اور امریکہ کا یہ کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ وہ عرصہ دراز سے ملکوں کی حکومتوں کو تبدیل کرنے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گروپس کو ان علاقوں میں، ملکوں میں فعال کرے اور اپنی من پسند حکومت کو وہاں پر لے کر آئے۔ لہٰذا اس قاعدے سے شام میں رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی استثنا نہیں رکھتی، لیکن جو ہے اہم بات یہی ہے کہ امریکہ کا یہ جو ہے کردار ایک مکروہ کردار ہے، اور اس سے ملکوں کی جو عرضی سالمیت ہے اس پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اور کوئی بھی آزاد ملک جو ہے وہ اس قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا۔
اچھا آگے لکھتے ہیں، یو ایس اے آئی ڈی جو کہ مخفف ہے یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، یہ در حقیقت ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی ترقی میں ان کی مدد کر کے ان ممالک کی معیشت کو امریکہ کا دست نگر بنانا چاہتی ہے۔ اس تنظیم کا ایک اور مقصد ملکوں کے سیاسی اور سماجی ڈھانچوں کو اس طرح تبدیل کرنا ہے کہ وہ بالآخر کلی طور پر امریکہ کے چنگل میں آ جائیں۔
جی ہاں بہن شائستہ درانی، اقتصادی فورم ہوں یا اسی طریقے سے جو روابط کے جو ہے وہ شعبے ہوں، اس میں امریکہ کی مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ممالک کے اندر کے جہاں پر ایک طریقے سے ممالک دیوالیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے امریکی تھنک ٹینکس جو ہے وہ برسا برس سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ملکوں کو دیوالیہ کر دیتے ہیں، پھر ان ملکوں کو آئی ایم ایف کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے ایک لابیز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ قرضے کے عنوان سے فنڈ فراہم کرتی ہیں اور ملکوں کو اقتصادی لحاظ سے جو ہے وہ دبوچا جاتا ہے تاکہ وہ مثلاً مضبوط نہ ہو پائیں، یعنی کہ ان کی اقتصاد جو ہے وہ مضبوط نہ ہو پائے اور وہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے دستے نگر رہیں۔
جی ہاں بالکل۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، یو ایس ایڈ انسانی حقوق، جمہوریت اور آزاد انتخابات وغیرہ کے دل فریب نعروں کے ذریعے حکومتوں کو امریکہ پر مکمل انحصار کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ 2011 میں جب شام کا بحران شروع ہوا تو اس گروپ نے انسانی امداد اور شام کے لوگوں کی حمایت کے نام پر اربوں ڈالر جمع کیے، جنہیں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے مخالفین کے زیر تسلط علاقوں میں انتہا پسند گروہوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ شام کی ایمرجنسی ٹاسک فورس، جس کا مخفف ایس ای ایف ٹی ہے، اس نے شام میں اسی طرح کی سرگرمیوں کی پیروی کی ہے۔
جی ہاں بالکل، ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ شام میں 2011 کے بعد سے جو صورتحال بنی اور مختلف تکفیری دہشت گرد گروہ وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور انہوں نے عراق میں بھی جو ہے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، شام میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر شامی عوام کے حقوق کو پامال کیا، قتل عام کیا، حتیٰ کہ دمشق میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو حرم مقدس ہے، ان کا روضہ اقدس ہے، اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیالوں نے اور خاص طور پر جو وطن کے جو ہے محافظ تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور محافظین حرم نے ان تکفیری دہشت گردوں کو جو ہے وہ قابو میں کیا اور ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بہرحال امریکہ ہو یا دہشت گرد گروہ، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب اس موقع پر نہیں ہوئے، لیکن ان کی سرگرمیاں امریکی امداد کے ساتھ جاری و ساری رہیں۔ بہرحال یہ چیپٹر بہن شائستہ درانی بہت طولانی ہے، اور اس حوالے سے اگر گفتگو کرنے پہ آئیں تو شاید پورا پروگرام ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہاں پر جناب تنویر حیدر صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیگر سامعین سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی تحریر ہمارے لیے روانہ کریں، اور جو انہوں نے اس تحریر کے اندر معلومات ہمارے سامعین کے لیے فراہم کی ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں اور یقیناً سامعین کے لیے مفید واقع ہوں گی۔ پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔
بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ چلتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط کی طرف۔ یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے ایاز بھٹ صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور علاقے میں رونما ہونے والے حالات کو دیکھتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے ہمیں تازہ ترین اور اہم خبریں موقع پر سننے کا موقع ملتا ہے۔ آج غاصب اسرائیل پوری درندگی کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام پر ظلم ڈھا رہا ہے اور اس سردی کے موسم میں جو ویڈیوز غزہ سے موصول ہو رہی ہیں اس نے ہمارا دل دہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج کل وہاں سردی کے موسم میں شدید بارش بھی ہو رہی ہے اور خیموں میں جس طرح فلسطینی رہ رہے ہیں ان کی حالت قابل رحم ہے۔ وہ فلسطینی جن کے سروں پر چھت تھی اور وہ اپنے گھروں میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، آج ایک وقت کی غذا کے محتاج ہیں، اور جو تصاویر فلسطینی کیمپوں سے موصول ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیں مکمل طور پر آگاہ رکھا ہے۔ آپ کے پروگراموں میں بھی عالمی اور علاقائی حالات پر فوکس رکھا جاتا ہے، اور ریڈیو تہران حقیقت پر مبنی خبریں اور تجزیہ پیش کرتا ہے۔ آپ کے دیگر پروگراموں میں آج کا ایران، استقامت زندہ و جاوید، یادوں کے جھروکے، درخشاں ستارے، ایرانی فن تعمیر پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں، جبکہ مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات نے بھی بزم دوستاں میں رونق لگا رکھی ہے، اور سامعین کی جانب سے جو تحریر پیش کی جاتی ہیں ان میں اچھے نکات ہوتے ہیں۔ میں بزم دوستاں کا ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں ایک سامع نے نہایت ہی شاندار مضمون بھیجا تھا، سن کر معلومات میں اضافہ ہوا۔ ایسی تحریریں جو سامعین کی معلومات میں اضافہ کریں قابل ستائش ہیں۔
جی جناب ایاز بھٹ صاحب، صحیح میں نے تلفظ کیا؟
جی بھٹ بھی ہے، بٹ بھی ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ ایاز
لیکن
بھٹ
آپ نے جو ہے وہ بھٹ پڑھا، چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اور بہت زیادہ میں نے ایک مرتبہ اور بھی پروگرام ہوا تھا، میں اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا تھا
مغالطے کا
کہ یہ بٹ ہے یا بھٹ ہے، لیکن پھر آپ نے ہی مجھے بتایا کہ کشمیر میں جو ہے وہ بھٹ جو فیملی ہے وہ رہتی ہے۔
دیکھیے بٹ بھی ہے اور بھٹ فیملی بھی ہے، دونوں ہی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایاز بھٹ ہے ان کا فیملی نیم یا ایاز بٹ ہے۔
نہیں یہ بٹ ہیں، چونکہ انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے نا لکھا ہے، تو لہٰذا آپ نے بالکل صحیح تلفظ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ سے جو رہنمائی لیتے ہیں وہ ہمارے لیے سند بھی تھوڑی سی بن جاتی ہے۔
بہت شکریہ،
بہت شکریہ جناب ایاز بھٹ صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، جس میں فلسطین کے عوام کا ذکر تھا، ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کا ذکر تھا، اور اس وقت جو فلسطینی عوام جس مشکل اور پریشانی میں ہے اس کی بھی آپ نے عکاسی کی۔ ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کے سامعین دوست ہمیشہ ریڈیو تہران اور خاص طور پر پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آخر میں ہم اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائسہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين